ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد، میرے محترم بھائی اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک عشرہ رمضان کا مکمل فرمایا جس میں ساری کی ساری رحمتیں اللہ نے اپنے بندوں سے رحمتوں سے نوازا۔ آپ نے کتابی تعلیم میں اکثر سنا ہوگا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس مہینے کا دوسرا عشرہ یعنی 11 سے 20 تک کے روزے 10 روزے مغفرتوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کا عشرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، بغیر محنت کے اللہ نے انعام دیا ہے۔ اللہ کی مغفرت اگر نہ ہوئی، پورا رمضان اچھی طرح گزارا لیکن مغفرت نہ کرا سکا، تو روئے زمین پر اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہے کہ اتنا عظیم مہینہ پایا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، مغفرت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، اس کا ترجمہ آپ قرآن میں دیکھو گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا اللہ بے نیاز ہیں۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہ بنی اسرائیل اگر تم سب، تمہارے علاوہ روئے زمین کے سارے انسان، ایک بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، سب کفر کرنے لگو، ایک بھی اللہ کو نہ مانو، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کو تمہاری کوئی پڑی نہیں ہے، اللہ کو کوئی پڑی نہیں کہ روئے زمین پر کفر ہو رہا ہے اور مجھے ماننے والا ایک بھی نہیں، تو اللہ بے نیاز ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ کیسے بے نیاز؟ جیسے ایک آدمی کسی کو چاہتا ہو، بہت چاہتا ہو، اتنا چاہتا ہو کہ اس کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اب وہ تڑپتا رہے لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اس آدمی کو اس کی کوئی پڑی نہیں، سادہ الفاظ میں سمجھو، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تو قبول کرے گا ہی، نماز پڑھتے ہیں وہ تو قبول کرنا ہی ہے، ایسا کوئی قبول کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ سے امید رکھنی ہے، امید، خوف بھی رکھنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امید کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انسان پر اگر جوانی ہے، وہ جوانی طاقت والا ہے، تندرست ہیں، ایسی حالت میں اللہ سے ڈرتا رہے، اور جب آدمی جوانی سے نکل کر کے بڑھاپے میں داخل ہو جائے تو بڑھاپے کی امید کے اندر، بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے امید رکھے۔ جوانی میں اگر اللہ سے ڈرے گا، ہر قسم کے گناہوں سے بچے گا، اور بڑھاپے کے اندر تو اب خاص کوئی گناہ کر نہیں سکتے، اب تو اعضا اور بدن نے جواب دے دیا، کمزوری آ گئی، تو ایسی حالت کے اندر اللہ سے امیدیں باندھے کہ اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دیں گے اور میری مغفرت کریں گے۔ اصل جو حالت ہوتی ہے جوانی کی حالت، ایک مرتبہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، حکیم بھی تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ اپنے ایک الگ خلوت خانہ یعنی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے دیکھا کہ حضرت کے پاس کوئی بھی نہیں، تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عورت پردے کے اندر تھی۔ حکیم ترمذی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورتی اور بڑا حسن دیا تھا، جیسے ہی وہ عورت آپ کے سامنے آئی، اس عورت نے آپ کو اکیلا دیکھ کر کے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا لیا۔ وہ یہ سمجھی کہ شاید حکیم ترمذی میرے رنگ روپ کو دیکھ کر کے میری طرف مائل ہوں گے، وہ ایسا سمجھی، یہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہیں اور ولی کامل آدمی ہیں۔ حکیم ترمذی نے اس کو کہا کہ کیا تو یہ چاہتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دل دے بیٹھوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب جب تو نے یہ شرارت کی ہے تو میں تجھے جس مقصد کے لیے آئے ہوں تیرا مقصد میں پورا نہیں کروں گا۔ وہ آئی تھی علاج کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں تیرا علاج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تیری حرکت ہے۔ حالانکہ تندرست نوجوان ہے حکیم ترمذی۔ آپ نے اس کو نکال دیا، وہ عورت چلی گئی۔ یہ واقعہ خاص یہاں تک تو اتنا تعجب والا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ حکیم ترمذی جب بڑھاپے کو پہنچے، انتہائی بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے کے عالم میں ایک مرتبہ زارو قطار رو رہے تھے، اب یہاں تعجب والی بات ہے، بہت رو رہے تھے۔ تو ان کو الہام ہوا کہ حکیم ترمذی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے خیال آ گیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا مجھے یہ خیال آیا کہ میں جس وقت جوان تھا اور میری جوانی میں ایک عورت میرے در تک آئی تھی اور وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مقصد چاہ رہی تھی، حالانکہ وہ سامنے سے چل کر آئی تھی، میں نے اس کو دعوت نہیں دی تھی، وہ سامنے سے چل کر آئی تھی۔ اگر میں اس موقع کے اوپر اس کو دل دیتا، اس سے محبت کرتا، پیار کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ بڑھاپے میں خیال آ رہا ہے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس وقت میں خوبصورت تھا، تندرست جوان تھا، اس زمانے کے اندر تو شیطان میرے دل پر قابو نہیں کر سکا، اور جس وقت میں بڑھاپا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپا میرے بدن پر چھا گیا، ایسی حالت کے اندر میں تمنا کر رہا ہوں کہ جوانی میں اگر یہ کام کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ رات کو جب سوئے، اللہ کے حبیب خواب میں آئے، کہا حکیم کیا ہوا تھا کل، تم بہت رو رہے تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ پیش آئی۔ تو کہا کہ دیکھو، جب تم جوان تھے تو میری نبوت کا زمانہ اتنا قریب تھا، وحی کا زمانہ اتنا قریب تھا، اب جب تم بڑھاپے کو پہنچے تو میری نبوت کا زمانہ دور چلا گیا۔ وہ تو حکیم ترمذی کا زمانہ صدیاں گزر گئی، ہم تو 1440 کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو یہاں دنیا سے رحلت فرما گئے، 1440 کا زمانہ ہم گن رہے ہیں، تو ہم نبوت کے زمانے سے کتنے دور ہو گئے اور وحی کی برکتوں سے کتنے دور چلے گئے، اور اللہ کے حبیب کا زمانہ اور ہمارا زمانہ کتنا دور ہو گیا۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جوانی کا موقع دیتا ہے بڑا غنیمت ہوتا ہے، اللہ کو اس جوانی کی عبادت بہت پیاری ہوتی ہے۔ جوان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنا دل قرآن کو دے بیٹھے، قرآن کا عاشق بنے، عاشق قرآن بنے۔ جو آدمی عاشق قرآن بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور انبیاء علیہم السلام جس مجلس کے اندر موجود ہوں گے اس مجلس کے اندر یہ بھی شرکت کرے گا، اللہ کے اولیاء جس مجلس کے اندر ہوں گے اس مجلس کے اندر یہ بھی موجود ہوگا۔ مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہمارے اکابروں میں سے چند اکابر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری رات تلاوت کرتے رہیں فجر تک، اور دیکھیں کہ ہم میں سے کون تلاوت میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے مہان عالم دین تھے، وہ سب تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ سب سے نوجوان کون تھے؟ حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت نوجوان لڑکے تھے۔ وہ بزرگوں کے ساتھ پہلے سے بزرگوں کے اندر ہی بڑے ہوئے اور ان کی بہترین تربیت ہوئی اور ان کو ایک بہت پاک ماحول ملا تھا۔ صبح پھر مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کس نے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی؟ تو ہر ایک کو پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ 20 پارے ہوئے، 25 پارے ہوئے، کسی نے کہا کہ ایک قرآن ہوا۔ مفتی محمود الحسن پوچھ چکے، تو آخر میں مولانا انعام الحسن سے کچھ پوچھا نہیں، ابھی وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب مجھے پوچھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو رہ گیا، مجھے تو پوچھو۔ تو کہا بتاؤ تم نے کتنا قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 63 پارے پڑھے. 63, 60 اور 3, یعنی دو مرتبہ پورا قرآن مکمل کیا, اور تیسری مرتبہ میں چل رہا تھا, 3 پارے گزر گئے کہ سحر کا وقت ہوا, میں نے چند کھجوریں کھائی, پانی پیا, پھر میں چلتا رہا, مؤذن نے اذان دی, تو میں 63 پارے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا. رمضان میں ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا. میرے بھائیو, 11 مہینے تو ہم تلاوت نہیں کرتے, کوئی اللہ ماشاءاللہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں, یا پھر موقع ہوا تو قرآن خوانی ہوتی ہیں تو اس میں 1-2 پارے پڑھ لیتے ہیں, یا تو بہت پابند لوگ ہوتے ہیں تو فجر کے بعد تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں. ایک موقع قرآن سے محبت کا ہوتا ہے, تو میرے بھائیو جی بھر کر کے قرآن کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت سے ہماری مغفرت کر دیں گے. جس نے بھی قرآن سے اپنی نسبت جوڑ دی اور قرآن سے تعلق پیدا کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کے صدقے میں قیامت کے دن اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان ہوگا, وہ جہاں بھی جائے گا اس کے پیچھے پیچھے چل کر آئے گا, وہ پیچھے دیکھے گا تو ساتھ میں ہوگا, ہر جگہ پل صراط پر بھی, میزان پر بھی, ہر جگہ اس کے ساتھ ہوگا. تو ایک موقع پر پوچھ لے گا, بھائی تو کون ہے میرا پیچھا کر رہا ہے, تو فرشتہ ہے؟ تو کہے گا نہیں نہیں نہیں, میں تو قرآن مقدس ہوں. اللہ قرآن کو یہ شکل دیں گے, تندرست نوجوان خوبصورت کی شکل دیں گے. وہ کہے گا کہ میں تو تجھ کو بچانے کے چکر میں ہوں, تو ہر جگہ پر جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو پھنس نہ جاؤ اور کہیں تو اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے, تو میں ہر جگہ تیرا پیچھا کرتا ہوں کہ جہاں تو پھنس جائے میں تجھے بچا لوں, جہاں تو گرفتار ہونے لگے میں تجھ کو بچا لوں. تو قیامت کے دن اس کا پیچھا کرے گا قرآن, اور کسی بھی جگہ پر جہاں پھنسنے کے قریب ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے, اور اس کی سفارش قبول ہوگی اللہ تعالی اس کو عذاب سے نجات دے دیں گے. اس لیے قرآن سے اپنا ربط قائم کریں اور استغفار زیادہ کریں. ابھی آپ نے خطبے کے اندر ایک حدیث سنی, من لزم الاستغفار, جو آدمی کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچائیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے, اس کو مشکل لگے گا کہ مجھے اس دروازے سے روزی نہیں مل سکتی اور میں اس دروازے سے نقصان اٹھا سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ ایسے دروازوں سے اس کو روزی پہنچائیں گے جو آدمی کثرت سے استغفار کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چھوٹی بڑی مصیبتوں سے اس کی حفاظت کریں گے, اور اللہ ہر بڑے نقصان سے اس کی حفاظت کریں گے اگر وہ استغفار کرے گا. استغفار کا مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, یہ ہیں, یا پھر آدمی گناہ کی توبہ کرے اور یوں کہے کہ میرے رب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تیری استغفار چاہتا ہوں, تو یہ بھی اس کی استغفار ہو جائے گی. تو اس عشرا کے اندر, یعنی یہ درمیان والا جو عشرا ہیں, اس میں آدمی بہت زیادہ استغفار کرے تنہائی میں بیٹھ کر کے. جو آدمی تنہائی میں روتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہیں. ایک مرتبہ دو نبیوں کی ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اکثر خوش مزاج تھے, اس لیے ہنستے زیادہ تھے, یعنی آپ تبسم زیادہ کرتے, اور یحییٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کثرت سے رونے والے تھے, بہت روتے تھے, یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے یہاں دو لڑی پڑ گئی تھی, دو نشان پڑے تھے, ایسے آنسو لگاتار یہاں سے گرتے تو دونوں گال کے اوپر ان کو نشان پڑ گئے تھے, آنسو سے کالی لکیریں بن گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ کو کہنے لگے کہ یحییٰ, کیا تم میرے پروردگار کی امید سے اتنے نا امید ہو گئے, میرے رب کی رحمت سے اتنی نا امید ہو گئے کہ کبھی میں تم کو ہنستا دیکھتا ہی نہیں, روتے ہی رہتے ہو, روتے ہی رہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ کو کہا, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کو کہا کہ عیسیٰ, کیا تم میرے رب کے قہر سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ ہنستے ہی رہتے ہو؟ انہوں نے بھی ایسا جواب دیا. ادھر عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پروردگار کی رحمت سے نا امید لگتے ہو تو روتے ہی رہتے ہو، انہوں نے کہا کہ تم میرے پروردگار کے غضب اور قہر سے بالکل نہیں ڈرتے ہو اس لیے ہنستے رہتے ہو۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دلیل دی، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ میرے دو برگزیدہ نبی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں جا کر کے فیصلہ کرو۔ فرشتے نے حاضری دی، فرشتے نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا فیصلہ ہے؟ کہا بھی تم دونوں نے ایک دوسرے کو دلیل دی تو میں اللہ کی طرف سے میں فیصلہ سنا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سناؤ۔ تو فرشتے نے کہا، سب سے پہلے انہوں نے بات کی یحییٰ علیہ السلام سے، کہا یحییٰ دیکھو میں آگے کی بات آپ کو سمجھانے سے پہلے دو شبد سمجھا دوں، ایک ہے خلوت ایک ہے جلوت، یہ دونوں عربی لفظ ہیں، اردو میں بھی بہت استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خلوت کیا کیا مطلب؟ کہ آدمی تنہائی میں ہو، اکیلا ہو۔ جلوت، ابھی آپ جلوت میں ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہیں، جلوت میں آدمی لوگوں میں ہوتا ہے، خلوت میں تنے تنہا ہوتا ہے۔ آپ کتابوں کے اندر بھی یہ دو لفظ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ یحییٰ جب تم خلوت میں ہو یعنی اکیلے ہو، تنہا ہو، تو پھر تم برابر ہو کہ روتے رہو، اور جب لوگوں کے ساتھ ملو یعنی جلوت میں ہوا کرو تو ایسے موقع پر تم تبسم کیا کرو یعنی خوش مزاج رہا کرو، لوگوں کے سامنے اتنا مت رو، ورنہ اگر نبی اتنا روئے گا تو پھر اس کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گی کہ جب نبی اتنا رو رہا ہے تو پھر ہم کہاں گئے، یہ تو نبی ہی ڈر رہا ہے تو پھر ہماری تو بخشش کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یحییٰ سے کہا کہ تم جب تنہا اکیلے ہو تو رو جتنا رونا ہو، لیکن لوگوں میں جاؤ تو پھر لوگوں کے سامنے اس طرح رہو کہ ان کو امید اللہ سے لگی رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ جس وقت تم لوگوں میں ہو تو تم اپنی حالت پر برابر ہو کہ ہنسمکھ رہو، لیکن جب تنہائی میں رہا کرو تو یہ یحییٰ جس طرح روتے ہیں اس طرح تم بھی رویا کرو۔ تو ہم تنہائی میں بھی کبھی دعائیں کریں، تنہائی میں بھی دعا کریں، اکیلے ہوں تو دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے مجرموں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا میرے بھائیو، زکوٰۃ کے سلسلے میں جیسے ہر مسجد کے اندر یہ پرچہ پہنچا ہوا ہے، اور الحمدللہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اس کے پابند ہوتے ہیں اور وقت پر اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سے بھی ہم واقف ہوتے ہیں۔ ایک خرابی ابھی کیا دیکھنے کو ملتی ہے زیادہ، دیکھو مالدار شریعت کی نگاہ میں کس کو کہتے ہیں؟ مالدار آدمی۔ مالدار آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس لاکھوں روپے ہو اور کروڑوں روپے ہو، وہ تو ہیں ہی، لیکن شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ بھی ہیں کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا ایک نصاب بنتا ہو۔ کیسے؟ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، اب وہ کتنے کی ہوتی ہیں؟ آج کے حساب سے 23,000 روپے، 20 اور 3، 23,000 روپے۔ جس کے پاس 23,000 روپے ہو اور اس کا قرضہ نہ ہو، دیوا نہ ہو، اور یہ 23,000 اس کے پاس پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں، سال سے ہی چلے آ رہے ہیں، اب یہ آدمی مالدار ہیں، اس کو شریعت مالدار کہے گی۔ اب یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اگر کسی کی زکوٰۃ لے لی تو سامنے والے کی ادا بھی نہیں ہوگی۔ 23,000 روپے، بولو کتنی عورتوں کے پاس 23,000؟ کیا ایک ایک تولہ سونا ہوتا ہے جو 23,000 سے بھی زیادہ کا ہوتا، اور ایسی عورتیں زکوٰۃ لے لیتی ہیں، ایسے لوگ بھی زکوٰۃ دستے سوال کر کے زکوٰۃ لے لیتے ہیں، اب سامنے والوں کی تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ الٹا یہ 23,000 والا آدمی زکوٰۃ نکالے گا، اس کو نکالنی پڑے گی، فرض ہے اس پر، اس لیے کہ اس کا قرضہ نہیں ہے، اب اس کو نکالنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 23,000 تو ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں جن کی نئی نویلی شادیاں ہوتی ہیں، تو شادی کے بعد ایسی بچیوں کے پاس 23,000 بہت ایزی ہوتے ہیں، 25-30,000 روپے کی رقم جمع کی ہوئی ہوتی ہیں ایسی لڑکیوں کے پاس۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی عام جس وقت ماحول ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس بھی زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ جب یہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں تو پھر سامنے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ بہت خاص توجہ دینے کے قابل بات ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم تو دیکھو مثال کے طور پر ہمارا محلہ ہے، تو ہم محلے کے اندر تو واقف ہیں کہ کون اس کا مستحق بن سکتا ہے اور کون اتنا غریب ہے کہ جس کے پاس 23,000 روپے نہیں ہو سکتے، یعنی وہ نصاب کا مالک نہیں ہے۔ اب جب نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور اس کا لینا جائز ہے۔ تو زکوٰۃیں جتنی جلدی نکل جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں بھی اتنی اپنے بندوں پر آتی ہیں۔ دیکھو ایک تو ہم زکوٰۃیں غریبوں کو دے دیتے ہیں، ایک تو ہماری زکوٰۃیں بڑے اداروں میں پہنچتی ہیں، دارالعلوم کے اندر جہاں اللہ کے حبیب کے مہمان علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک تو زکوٰۃیں، ہمارا کتنا بڑا حصہ زکوٰۃوں کا دارالعلوم میں پہنچتا ہے اور کتنا زکوٰۃ کا حصہ ہمارا غریبوں میں چلا جاتا ہے۔ تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہیں اور غریبوں کو دے دی جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ کا پیمانہ جس سال بڑا مضبوط ہوتا ہے اس سال بارش مکمل برستی ہے، اللہ تعالیٰ بارش اتنی برساتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر زکوٰۃوں کے اندر کمی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے اسٹاک کو روک لیتا ہے، اور پھر لوگ تو کیا اللہ کے انبول جانور بھی پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پانی تہ تک چلا جاتا ہے۔ بڑے ایسے کنویں جن کے اندر پانی بہت ہوتا ہے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، اور لوگ پانی کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور بارش کا کنیکشن بہت مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ اس لیے ہم گن گن کر کے ہماری جو بھی تھوڑی زکوٰۃ بنتی ہو تو ہم جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنی زکوٰۃ کے اندر کوتاہی کی، جس نے بھی اپنی زکوٰۃ کے اندر غفلت کر دی، قیامت کے دن ہم اسی سامان کو اور مال کو سانپ کی شکل بنائیں گے اور اس کے گلے میں لٹکائیں گے، اور یہ اس کے منہ کے سامنے آئے گا اور اس کو ڈستا رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال اور پیسوں کو گرم کرے گا اور گرم کر کے اس کی پیشانی پر داغ دیں گے، اس کے پیٹھ کے اوپر داغ دیں گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا مال ہی ہوں۔ جب تم نے دنیا کے اندر گن کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو آج اللہ نے تیرے عذاب کے لیے مجھ کو مسلط کر دیا ہے، تو میں تجھ کو عذاب دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائیں گے جب زکوٰۃ نکل جائے گی۔ زکوٰۃ نکلنے کے بعد وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، آدمی کا نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ خاص کر کے ہماری تمام مسجدوں کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے، تو ہم اس کی طرف خاص توجہ دیں اور انہی لوگوں کو ہم اپنی زکوٰۃ دیں کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو اور مستحق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی دعا نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کو بھی سنوار دیں گے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے محلے کے جو مفتی صاحب ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسہ تحفیظ القرآن جو ہمت نگر ہے، گجرات کا ہمت نگر، اس سے قریب میں یہ مدرسہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا اس مدرسے کو، میں گیا ہوا بھی ہوں، اور شروع شروع کے اندر میں نے بھی یہاں سے آپ جیسے سخی داتاؤں کے ذریعے اس ادارے کی مدد کی تھی شروع کے اندر۔ غریب علاقہ تو ٹھیک، لیکن جو دوسری جگہوں پر جو غریب بچے ایم پی، بہار وغیرہ جو مدارس جہاں نہیں ہیں، بہت کم ہیں، ایسے علاقوں کے بچے بہت زیادہ وہاں پڑھتے ہیں۔ 500 سے زیادہ طلبا ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ ان کا خرچہ ہے، تو اپنی زکوٰۃ صدقہ للہ وغیرہ سے تعاون کریں، اللہ تعالیٰ دینے کو قبول فرمائے۔ ویسے تو سفیر دیکھو رمضان سے پہلے بھی آتے تھے اور رمضان کے اندر بھی آتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری حیثیت کے مطابق اگر ہم 20-25 روپے روزانہ دے رہے ہیں اللہ کے نام سے زکوٰۃ کے علاوہ، تو زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں ہمارے کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ ایک آدمی اگر 20 روپے دے رہا ہے تو پورے مہینے میں وہ 600 روپے خرچ کر رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر رہا۔ رمضان کے اندر تو کچھ رقم اپنی حیثیت کے مطابق، مان لو کہ 1000 روپے الگ رکھنی چاہیے کہ میں جتنے بھی سفیر اعلان کریں گے ان کو اپنی وسعت کے مطابق 20 روپے یا 15 روپے، ارے کچھ نہ صحیح تو 10 روپے، تو پورے مہینے کے 300 روپے ہوں گے، بس 300 روپے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ سودا ہے، جنت کا سودا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں دل میں نیت کر لینے کی کہ اللہ سودا کر رہا ہوں، ویسے تو کچھ آ نہیں سکتا اس کا، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ سودا پاس کر دیں گے۔ کتنی بڑی، کتنے بڑے پلاٹ کے لیے پاس کریں گے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض، اتنی بڑی جنتیں اللہ فرماتے ہیں کہ سب آسمان اس جنت میں ڈال دو تو بھی جنت میں جگہ باقی رہتی ہے۔ لوگ نہیں، لوگ تو کتنے ہیں، چھوٹی ایک چھوٹی دھرتی کے اوپر کتنے لوگ ہیں، ابھی ہم 7 ارب لوگ ہیں، ہم سے پہلے چلے گئے، قیامت تک آئیں گے، وہ سب کے سب جنت کے اندر چلے جائے تو جنت آدھی تو کیا، پا تو کیا، 5% بھی نہیں بھر رہی ہیں، 5% بھی نہیں بھر رہی، 2% بھی نہیں بھر رہی ہے۔ یا تو قرآن کہتا ہے ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان زمین ہے نہیں، اس کی چوڑائی میں آسمان آ سکتا ہے۔ اب کتنا بڑا ہے، ابھی آپ کو میں ایک مثال دوں، سائنسدانوں نے ایک شودھ کی کہ بھائی آسمان پر ایک بلیک ہول ہے، بلیک ہول کے معنی کالا ہول ہے، گول۔ اب اس کو انہوں نے تلاش کرنا چاہا کہ ہم تلاش کریں یہ بلیک ہول کہاں پر ہے، اس لیے کہ وہی بلیک ہول آسمان کا دروازہ ہے۔ دیکھو ہمارے نبی 1450 سال پہلے کہہ گئے آسمان کے دروازے، اور آج سائنسدان ہم کو بتا رہے ہیں کہ جو آسمان میں بلیک ہول ہے وہی آسمان کا دروازہ ہے، وہی سے اللہ کے نبی اندر گئے اور پہلا آسمان پار کیا، پھر دوسرے آسمان کے دوسرے بلیک ہول میں گئے، پھر تیسرے چوتھے میں گئے، اس طریقے سے آسمانوں کو پار کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے مضبوط بہت بڑی بڑی دوربین لگائی، بہت بڑی، مسجد سے بھی بڑی دوربین لگائی، اتنی بڑی 7 دوربین لگائی۔ انہوں نے بلیک ہول کو دیکھا، مل گیا ان کو کہ آسمان پر بلیک ہول ہیں، لیکن کتنا دور ہیں؟ جہاں انہوں نے دوربین کا اسٹینڈ رکھا، اسپین کے اندر رکھا ہے، وہاں سے وہ بلیک ہول 5 کروڑ 50 لاکھ کلومیٹر نہیں، 5 کروڑ 50 لاکھ سال کی دوری پر ہیں۔ اگر اس اسٹینڈ سے وہاں پہنچنا ہو آسمان کے دروازے پر تو 5 کروڑ 50 لاکھ سال چاہیے، 5.5 کروڑ سال چاہیے اس دروازے تک پہنچنے کے لیے۔ اور وہ ہم چلتے ہیں اس طرح نہیں، الیکٹرک اسپیڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے یہ بجلی ہیں، اس کا اگر ایک سوئچ یہاں لگائی جائے اور وہاں ایک بلب رکھا جائے تو بلب کب جلے گا؟ 5.5 کروڑ سال کے بعد وہ بلب جلے گا۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، اب یہ اتنا بڑا ہے، لیکن جب وہ کیچ ہوا دوربین کے اندر تو کتنا لگ رہا تھا؟ سنترے جتنا لگ رہا تھا، بس سنترا کیسا ہوتا ہے، بس سنترے جتنا۔ تو ہمارا رب کیا کہتا ہے، میرے بندو سودا کر لو، بہت سستا ہے، دس دس روپے والے بھی جنت مانگو گے تو چھوٹے نہیں رہیں گے کہ بھائی تم نے دس تو دیا تھا یار، اب کیا زیادہ مانگ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک روپیہ بھی اگر صحیح سودا لگ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہی جو میں میرے محبوب بندوں کو جنت دوں گا وہی جنت تمہیں بھی عطا کروں گا، میں میرے برگزیدہ اولیاء کو اور میرے برگزیدہ بندیوں کو میں جو عطا کروں گا وہی جنت تمہیں بھی دوں گا۔ تو ہم جب کبھی بھی یہاں چاہے رومال میں ڈالیں یا کسی فقیر غریب کو دیں تو ہم نیت کریں اللہ سے کہ میرے پروردگار تیرے حبیب نے اور تو نے جو قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے دینے کا، اس وعدے پر دے رہا ہوں اور تیرے وعدے پر مجھے پورا یقین ہے کہ تو مجھے دے گا، اللہ دے گا۔ رتی برابر شبہ کریں گے کافر ہو جائیں گے، اللہ کے دینے میں رتی برابر شبہ کر لیا، شک کر لیا تو کافر ایمان والوں کی فہرست سے باہر نکل جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کریں گے، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کریں گے۔ یا رب لک الحمد حمدن دائما ما دوامک، و یا رب لک الحمد حمدن خالدا ما خلودک، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔